أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو یسجد لہو سجدہ کرتے ہیں اسی کے واسطے من فی السماوات جو کوئی آسمان میں ہے ومن فی الارض اور جو کوئی کے زمین میں ہے والشمس اور سورج سجدہ کرتا ہے اللہ کو والقمر اور چاند سجدہ کرتا ہے اللہ کو والنجوم اور ستارے والجبال اور پہاڑ والشجر اور درخت والدواب اور جانور وکثیر من الناس اور لوگوں میں سے بہت سے لوگ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وکثیر اور بہت سے ایسے ہیں حق علیہ العذاب جن کے متعلق ہمارا عذاب طے ہو چکا کہ ہم انہیں دیں گے ومن یهن اللہ اور لوگوں جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے فما لہو من مکرم اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے ان اللہ یفعل ما یشاء اور اللہ کرتا ہے وہ جو کچھ کے وہ چاہتا ہے۔ 17ویں پارے میں سورہ حج کی یہ 18ویں آیت ہے اور اس آیت کریمہ کے متعلق صحیح احادیث اور فقہ کی کتابوں میں آیا ہے کہ سورہ حج میں یہ آیت سجدہ ہے۔ سورہ حج میں دو سجدے مانے گئے ہیں، ایک پہلا سجدہ یہ ہے جس پہ تمام فقہا کا اتفاق ہے، اور ایک اس سورہ مبارکہ میں وہ سجدہ ہے جو آخر پر آ رہا ہے اس سورت کے، اور اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ شافعی فقہا رحمہ اللہ اس پہ سجدے کے قائل ہیں اور حنفی فقہا یہاں پر اس سورہ حج میں صرف ایک سجدہ مانتے ہیں۔ شافعی اور حنفی فقہا دونوں کے نزدیک قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ حج میں چونکہ ایک سجدہ ہے اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ملائیں ایک کو یہ جو آج آیت پڑھی جا رہی ہے تو پھر 14 سجدے ہوتے ہیں، اور سورہ حج کا سجدہ دوسرا وہ نہیں مانتے، اس لیے ان کے نزدیک اس کے علاوہ 14 سجدے ہیں۔ اور شافعی فقہا سورہ صاد کے ایک سجدے کا کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، تو اس لیے ان کے نزدیک سورہ صاد کا سجدہ اگر چھوڑ دیا جائے اور یہاں پر دو سجدے شمار کر لیے جائیں تو پھر یہ 14 سجدے ان کے نزدیک بھی بنتے ہیں، اور 14 سجدے ہی حنفی فقہا کے نزدیک بنتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ پورے قرآن کریم میں 11 سجدوں کے قائل ہیں، اور اس سجدے کے وہ بھی قائل ہیں، اس لیے ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ یہ سورہ سجدہ کی یہ آیت، اس کا پڑھنا اور سننا جبکہ وہ براہ راست سنا جا رہا ہو تو اس کے سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اختلاف اس بات پر فقہا کا ہوا ہے کہ جو حضرات ریڈیو کے ذریعے یا کیسٹ سن رہے ہوتے ہیں تلاوت کی، جب وہ آیات سجدہ سنیں گے تو کیا ان پر سجدہ واجب ہوگا؟ تو بعض مفتی حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ ان پہ سجدہ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ براہ راست آواز نہیں ہے، اور وہ اسے قیاس کرتے ہیں اس مسئلے پر کہ اگر کوئی آدمی کنویں میں کھڑا ہے یا وہ پہاڑوں پر کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آیت سجدہ پڑھتا ہے تو اس کی گونج کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ وہ اس کی اصل آواز نہیں ہے بلکہ گونج کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، اس لیے اس آواز کو سننے والے پر سجدہ واجب نہیں ہوگا جو آواز گونج کی ہے۔ البتہ کوئی آدمی براہ راست اس قاری کی آواز کو سنے گا تو اس پر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ پرانے فقہا نے مسائل میں یہ چیز تحریر فرمائی تھی، اور اسی بنیاد پر اب جدید مفتی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس طرح گونج کی آواز پر سجدہ واجب نہیں ہوتا، اسی طرح آج کل کے زمانے میں ریڈیو سے ٹی وی سے کیسٹ سے، سی ڈی سے، کسی صورت میں بھی جب آیت سجدہ براہ راست قاری سے نہیں سنی جا رہی، بلکہ سننے والے اور قاری کے درمیان کوئی آلہ، کوئی ٹیپ ریکارڈر یا کوئی اور چیز موجود ہے، تو اس لیے اس پر سجدہ جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا. اور کچھ مفتی حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں قاری جو کچھ کہتا ہے اور پڑھتا ہے زبان سے اور جو کوئی سنتا ہے، ان کے درمیان اگرچہ یہ چیز ہے کہ کوئی نہ کوئی آلہ حائل ہے، لیکن اس کی آواز حقیقی ہوتی ہے، اس لیے اس پر سجدہ واجب ہو جائے گا. تو دونوں مفتی ہیں، دونوں طرف ان کے دلائل ہیں، اور دونوں میں سے کسی مسئلے پر عمل کر لیا جائے انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی. اور ایک تیسرا مسئلہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں جن مفتی حضرات نے کہا کہ اس طرح سے ٹی وی ریڈیو وغیرہ پر آیت تلاوت سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں اس قول میں وسعت ہے، گنجائش ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کی سہولت ہے کہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آیت سجدہ ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے لوگوں کو گنجائش اور چھوٹ دینی چاہیے، کیونکہ فتویٰ جو ہوا کرتا ہے مفتی حضرات کا وہ بالعموم کم سے کم درجے میں ہوتا ہے، جسے آپ آسان اصطلاح میں منیمم ریٹ کہتے ہیں، کہ جس میں لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ گنجائش اور سہولت پیدا ہو. اور وہ حضرات جو تیسرے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اور جو مفتی حضرات اس کے قائل ہیں، تو تیسرے گروہ کا قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو حضرات اس طرح بھی سجدے کے قائل ہیں وہ زیادہ احتیاط کی بات کرتے ہیں. تو کوئی آدمی اگر اس طرح سے سجدہ کر لے گا ٹی وی ریڈیو وغیرہ پر آیت سننے سے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے گناہ کا کام کیا، ہم یہ کہیں گے کہ اس نے اپنی طرف سے زیادہ احتیاط کر لی. تو پہلے قول میں زیادہ گنجائش اور وسعت ہو گئی، اور دوسرے قول میں زیادہ انسان کے لیے احتیاط ہو گئی. تو جو جس قول پر بھی عمل کر لے، دونوں طرف آ رہا ہے، دونوں طرف دلائل ہیں، اور دونوں کے فتوے ایسے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں ان چیزوں پر پرسش اور پکڑ نہیں ہوگی. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم نے غور کیا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں جو کوئی کے آسمان میں ہے، ومن فی الارض، اور جو کوئی کے زمین میں ہے. اب اس آیت کو اس طرح بھی پڑھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مفسرین کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہنچ کر یہ جملہ پورا ہو گیا، یعنی وہ لوگ جو آسمان، وہ روحیں اور وہ اللہ کی مخلوق فرشتے جو آسمانوں میں ہیں، اور وہ لوگ جو زمینوں میں ہیں، یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اللہ کے سامنے جھکتی ہے اور سجدہ کرتی ہے، اور کچھ لوگ اس کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ من فی الارض کے بعد اب دوسری مرتبہ یہ کہا جائے کہ وہ یسجدو، اور سجدہ کرتا ہے اللہ کو الشمس والقمر، سورج اور چاند سجدہ کرتے ہیں. تو آسمانوں کی مخلوق جو سجدہ کرتی ہے، اور زمین میں جو اللہ کی مخلوق سجدہ کرتی ہے، یہ سجدے تو ہو گئے اپنے اختیار سے، اور چاند، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور اسی طرح بہت سے لوگ جو سجدہ کرتے ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی جتنی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور جانور، ان چھ چیزوں میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سجدہ ایسے نہیں کرتے، بلکہ ان کی تخلیق اللہ نے ایسے کی ہے کہ گویا ان کا سجدہ ہوتا ہی رہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہاں پھر کہا جائے گا، اس آیت کی تشریح ایسے کی جائے گی کہ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا کہ آسمانوں میں جو مخلوق ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہے، زمین میں جو مخلوق ہے اللہ کو سجدہ کرتی ہے، یسجد الشمس، اور سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والقمر، اور چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہاں دوسری نوع کا سجدہ مراد ہے، یعنی ان کی تخلیق ایسے ہی ہوئی ہے، ان کے اختیار اور بے اختیاری کو اس میں کچھ دخل نہیں ہے. تو یہاں پر پہنچ کے وہ دوسرا جو ہے یسجدو، اس کو مقدر مانتے ہیں، یہ مفسرین کی اصطلاح ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی خیال میں رہنا چاہیے کہ ہم جو بار بار اس آیت میں یسجد لہو کا الفاظ پڑھ رہے ہیں تو اس سے ایک ہی سجدہ واجب آئے گا. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ 10 مرتبہ اس لفظ کو پڑھا گیا ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ ایک نشست میں آیت سجدہ کو اگرچہ کوئی آدمی 100 بار بھی تلاوت کرے تو بھی اس پر ایک ہی سجدہ واجب آئے گا. اس لیے یہاں پر اس آیت کے اس لفظ کو جو بار بار ضرورت کی وجہ سے دہرایا جا رہا ہے تو اس پہ ایک سے زیادہ سجدہ نہیں ہوگا اگر کوئی کرنا چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ارشاد فرما دی کہ دیکھو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو تمام وہ مخلوق جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. اب یہ سجدہ کیسا ہے اس کی بات تو بعد میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گنا کس چیز کو کہ اپنی مخلوقات کو گنا. اصل میں سلسلہ کلام اوپر سے چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ بتایا ہے کہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں شرک کرتے ہیں خواہ وہ یہودی ہو جانے والے لوگ ہیں یا وہ ہیں جو صابی ہیں بے دین ہیں یا نصرانی ہیں کوئی بھی ہے اللہ کی مخلوق میں سے جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے خدا کی توحید کو وہ نہیں مانتا تو کیا وہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا یہ اتنی بڑی عزت کی چیز ہے کہ اللہ نے سب لوگوں کو اس پر لگا رکھا ہے. تو اللہ کی توحید کے دلائل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دے دی کہ دیکھو تم سے پہلے جو قومیں یہ دنیا میں خدا کے ساتھ شرک کرتی رہی ہیں وہ اللہ کے علاوہ غیر کو بھی سجدے کرتی تھی اور ہم نے تم میں یہ چیز رکھی ہے اور تمہیں یہ عزت اور شرف دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکو. تو اوپر کی آیت کے ساتھ اس کا ربط یہ ہوا کہ وہاں پہ مشرکین کا ذکر تھا اور اللہ نے یہ بتا دیا یہاں پر کہ سورج چاند ستارے پہاڑ درخت اور جانور سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. عربوں کے ہاں چونکہ ان چیزوں کی پرستش ہوتی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کا نام لے کر گن دیا کہ یہ سب چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. مثلاً آپ عربوں کے حالات کو پڑھیں تو عرب جہاں اللہ نے بڑی خصوصیات ان میں رکھی تھی اور خدا تعالیٰ نے انہیں پسند فرمایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ اللہ نے عربوں میں مبعوث کیا تھا تو ان عربوں میں بڑی کوالٹیز تھی. یہ جتنے بھی برائیاں ہم ان کی بیان کرتے ہیں بلا شبہ ان میں برائیاں بھی تھیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے مگر اس وقت بھی دنیا کے تمام خطوں میں سب سے زیادہ سمجھدار لوگ یہ عرب پائے جاتے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ نے مشرق اور مغرب پر نظر کی اور اللہ سب سے ناراض ہوا سوائے ان کچھ لوگوں کے جو ایک طرف کو تھے اللہ کی عبادت اور بندگی میں مصروف تھے اور یہ وہ لوگ تھے اس حدیث کی شرح میں محدثین کہتے ہیں کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں میں آخر پر بچ گئے تھے اور صرف وہی تھے جو خدا کی توحید کے قائل تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس میں عربوں میں چونکہ اس وقت بھی نسبتاً بہتر لوگ پائے جاتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کو وہاں رکھا. اور دوسری جگہ پر آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پوری دنیا پر نگاہ کی اور لوگوں کو دیکھا اور پھر اللہ سب سے ناراض ہوا اور اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چنا اور عربوں میں سے بھی خدا نے دیکھا سب کو اور باقیوں سے ناراض ہوا اور قریش کو چنا اور قریش میں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو جب دیکھا تو اللہ نے مجھے ان میں سے چن لیا. اس لیے لوگوں ساری دنیا کا نچوڑ اور خلاصہ میں تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب یہ خدا کے علاوہ جن چیزوں کی پرستش کرتے تھے ان میں مثلاً سورج کو پوجا جاتا تھا اور یمنی جو تھے ہمیر والے یہ سارے سورج کی عبادت کرتے تھے. اسی طرح بنو کنانہ چاند کی عبادت کرتے تھے اور شعرا ستارے کو بنو لخم اور قریش بہت سے مشرکین قریش کے یہ شعرا ستارے کی پرستش کرتے تھے. حاتم تائی جس قبیلے کے تھے وہ سریا ستارے کی پرستش کرتے تھے جو آسمان میں بلند ترین ستارہ اس وقت گنا جاتا تھا. اور اسی طرح بنو اسد جو تھے یہ عطارد کی پرستش کرتے تھے تھے، اور اسی طرح غطفان والے جو تھے وہ ایک درخت کی پرستش کرتے تھے اور اسے عزا کہتے تھے. عزا جو ہے یہ بعض حضرات کہتے ہیں یہ درخت جو تھا یہ جھاؤ کا درخت تھا، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ببول کا درخت تھا، اور صحیح زیادہ یہی ہے کہ ببول کے کانٹے اور ببول کے درخت اس کی پرستش کرتے تھے اور اسے عزا کہتے تھے. اور کچھ ایسے تھے جو گائے کی پرستش کرتے تھے. تو ان عربوں کے ہاں بہت وسیع پیمانے پر ستاروں کی پرستش ہوتی تھی، اور یہ ان ستاروں کے لیے کیا پھر کرتے تھے، ان میں بڑے بڑے ان عربوں کے جو سردار تھے اور جو عربوں کو گائیڈ کرتے تھے وہ ستاروں کی زمین پر مورتیاں بناتے تھے، ان کے لیے عبادت گاہیں بناتے تھے، اور ان کے لیے طواف کے قاعدے مقرر کرتے تھے. پھر وہاں پر ایک خاص جگہ بنائی جاتی تھی جس جگہ پر پہنچ کر اس ستارے کے لیے قربانی اور پرستش کی جاتی تھی. یعنی اصل میں ستارے کی عبادت کرتے تھے، مثلا سورج کی. تو اب وہ چاہتے تھے کہ سورج اترتا چڑھتا ہے، غروب اور طلوع ہوتا ہے زمین پر، اس کی کوئی صورت ہونی چاہیے. تو سورج کی انہوں نے ایک صورت بنا لی، اور اس بت کو سورج کا نمائندہ، یہ کہ سورج اس نے حلول کرایا ہے، اس طرح اس سے پوچھتے تھے. چاند کی عبادت کرنی ہے تو چاند کی براہ راست کہاں سے عبادت کریں، وہ کبھی کم ہو رہا ہے کبھی زیادہ ہو رہا ہے، چاند کی دیوی ایک بنا لی، اور یہاں پر انہوں نے اس دیوی کے لیے پھر قربانیاں شروع کر دیں، پھر اس کے لیے گھر بنا لیا، پھر اس کا طواف کرنے لگے. بہت قدیم زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی لوگ یہی کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ اصفہان جو ایران کا ایک صوبہ ہے وہاں پر بعض مجوسی جو تھے انہوں نے ایک گھر بنایا سورج کے لیے اور اس میں آگ جلانا شروع کر دی، پھر دوسرا گھر بنا، پھر تیسرا گھر بنا. صنعاء یمن میں بعض مشرکین تھے جنہوں نے زہرہ ستارے کے نام پر ایک دیوی بنا لی تھی اور اس کے سامنے سارے عبادت کے مراسم بجا لاتے تھے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسے ختم کیا گیا اور اس گھر کو توڑا گیا. اسی طرح قابوس ایک بادشاہ تھا، اس نے فرغانہ اس میں ایک بڑا شہر آباد کیا، اور یہاں پر اس نے سورج کے نام سے دیوتا کا ایک بت بنایا اور لوگوں کو مجبور کیا کہ لوگ اس کی عبادت کریں. فرغانہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے بابر بادشاہ اور یہ مغل ہندوستان میں آئے تھے. پھر اس فرغانہ کو جب مسلمانوں نے فتح کیا ہے تو معتصم باللہ کے زمانے میں وہ چیزیں توڑ دی گئیں اور وہاں پر جو پورا ایک شہر آباد تھا اور جو لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے تھے انہیں اس چیز سے روک دیا گیا. اور سب سے بدترین شرک اس زمانے میں ہندوستان میں ہوتا تھا، اور برہمن کیا کرتے تھے، بت بناتے تھے ستاروں کے نام پہ، اور اسی طرح وہ ان بتوں کو مختلف جگہوں پر رکھتے تھے، بیچتے تھے، اٹھا کر لے جاتے تھے. سندھ کا آج جو علاقہ پاکستان میں شامل ہے، بدین اس میں ایک جگہ ہے، اور بدین میں بہت بڑا بت بنایا گیا، اور یہاں تک دعویٰ کیا گیا کہ اللہ نے جتنے بھی لوگوں کو دنیا میں اختیار دیے ہیں یا ستاروں کو بڑے خدا نے جتنے اختیار دیے ہیں ان خداؤں میں سب سے بڑا خدا یہ. حجاج ابن یوسف کے زمانے میں جب مسلمانوں کے لشکر یہاں آئے، محمد بن قاسم وغیرہ، تو انہوں نے اس کو فتح کیا، اور اس کے بعد ملتان کی جب باری آئی تو ملتان تو اتنا بڑا مرکز تھا اس شرک کا کہ ہندو حج کرنے کے لیے یہاں پر آیا کرتے تھے. تو ملتان کے سارے برہمن جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارے اس خدا کو چھوڑ دو اور اسے کچھ نہ کہو تو جتنا بھی پیسہ حج کے موقع پر آتا ہے، حج تو مسلمان کرتے ہیں بیت اللہ کا، ہندو اس کو حج کہتے تھے، یعنی وہ سال میں ایک مرتبہ جا کر عبادت کرتے تھے اور معاذ اللہ وہ اسے اپنا حج سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اسے چھوڑ دو تو ہم تمہارے لیے 1/3 حصہ اس کو دے دیں گے. عبد الملک بن مروان کی حکومت آ گئی تھی پیچھے مرکز میں، جب اس سے بات کی گئی تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، انہیں ان کے عقیدے پر چھوڑ دو. تو پھر کیا ہوا، اس کے بعد پورے ہندوستان سے 5 جگہ پر یہ سالانہ میلہ جو ان کا لگتا تھا اس کے لیے آیا کرتے تھے. ان میں سے ایک میلہ ٹیکسلا میں لگتا تھا، ایک میلہ ان کا ملتان میں لگتا تھا، ایک بامیان میں لگتا تھا، اور ایک آگے فرغانہ چلے جایا کرتے تھے. اس طرح 5 میلے ان کے یہ لگا کرتے تھے. اور جب یہ آتے تھے یہاں پر ملتان میں تو 1,00,000 روپے سے کم اس زمانے میں کوئی ہندو نہیں دیتا تھا، یعنی 1,00,000 روپیہ تو ادا کرنا ہی ہوتا تھا. نہ اس سے زیادہ نہ کم. اور وہاں پر بڑے بڑے صندوق انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور لاکھوں روپے اس میں جمع ہوتے تھے. اور پھر اس کے بعد اس سورج کی پرستش کے لیے جو بت تھا اس کا طواف شروع ہوتا تھا. اس طواف کے بعد اور ان رسومات سے فارغ ہو کر جب یہ لوگ چلے جاتے تھے تو جتنا پیسہ جمع ہوتا تھا برہمن اسے تین حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے. ایک حصہ تو رکھتے تھے ملتان شہر کے لیے کہ اس میں عمارتیں تعمیر کی جائیں اور اسی طرح برہمنوں کو تنخواہ دی جائے, اور جتنے بھی اخراجات اس سالانہ میلے پر آئے ہیں ان سارے کے خرچے کو پورا کیا جائے. اور دوسرا جو ہوتا تھا وہ مسلمانوں کو دے دیتے تھے کہ تم کچھ نہ کہو. اور تیسرا حصہ جو تھا اس پیسے کا وہ یہ خود لے جایا کرتے تھے جو خاص طور پر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو اس لیے یہ چیزیں شروع سے رہی ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے جو مناظرہ کیا ہے وہ بھی در حقیقت ایسا ہی مناظرہ تھا کہ انہوں نے سورج چاند اور ستارے کو دیکھا اور فرمایا کہ میں ان چیزوں سے محبت نہیں کرتا, کیونکہ ان کی قوم ان چیزوں کی عبادت کرتی تھی. اور سورج کا بڑا خاص مقام تھا جس سے کے سامنے سجدے کیے جاتے تھے, دعائیں مانگی جاتی تھی. اور سورج کی قدیم ترین صورت جو اب تک ہندوستان میں نکلی ہے آثار قدیمہ کی کھدائی سے برآمد ہوئی ہے. سورج کے نام پر مجسمہ بنتا تھا اور اس مجسمے میں اس کو دکھاتے تھے بت کو کہ اس نے ایک ہاتھ اوپر اٹھایا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ہیرا ہے اور ہیرے سے آگ کی شعائیں نکل رہی ہیں اور اس کا رنگ وہ ہمیشہ آگ کی طرح کا رکھتے تھے. اور اس کے لیے ایک خاص مندر پھر بنایا جاتا تھا اور اسے سورج جی کا مندر کہا جاتا تھا. اور پھر وہاں پر پردے لٹکا دیے جاتے تھے اور پھر نماز پڑھی جاتی تھی سورج کے نام پہ. نماز ہم اپنی پڑھتے ہیں لیکن گویا کہ عبادت کی جاتی تھی, اس میں بھی جھکنا تھا سجدہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں خاص طور پر تھیں جو سورج کے بت سے مانگی جاتی تھی, اور اس سے کہا جاتا تھا کہ وہ اللہ کے حضور میں بڑے خدا کے حضور میں شفاعت کرے. سب سے زیادہ عبادت کے لیے لوگ سورج کے سامنے جھکتے تھے جب سورج کے طلوع کا وقت ہوتا تھا اور جب غروب کا وقت ہوتا تھا, اور جب وہ ٹھیک دوپہر میں جب سایہ برابر ہو جاتا تھا آسمانوں پہ آتا تھا. یہ تین اوقات تھے اور شیاطین انہیں نصیحتیں کرتے تھے کہ ان اوقات میں عبادت کرو. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عین سورج کے طلوع غروب اور استوا درمیان میں جب سورج آ جاتا ہے آسمان کے اور صحیح طور پر سایہ اس کے ساتھ اس کے مطابق ہو جاتا ہے, ان تینوں اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت سے منع فرما دیا اور بتا دیا کہ ان تینوں وقتوں میں مشرکین شرک کرتے ہیں اور سورج کی عبادت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ نے اس آیت میں فرمایا والشمس اور سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے, والقمر اور چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اسی طرح دوسرا شرک ایک اور قسم کا دنیا میں جو پایا جاتا تھا وہ سورج سے ہٹ کے چاند کے ساتھ تھا. اور چاند کے لیے جو اب تک مجسمے دریافت ہوئے ہیں اس میں سے ایک بت ایسا نکلا ہے جو بت انہوں نے بنایا ہوتا تھا پرانے مشرکوں نے ایک بچڑے کی شکل کا, اور بچڑے کی شکل کا جو بت تھا اس کا ایک پاؤں یا ہاتھ اس کا کہیے اوپر کو اٹھا ہوا دکھاتے تھے اور اس میں ایک بہت قیمتی ہیرا رکھا ہوا ہوتا تھا. اس بچڑے کی عبادت کرتے تھے, اس کے سامنے سجدے کرتے تھے, حتیٰ کہ چاند کے لیے وہ روزے رکھتے تھے. اسی لیے بعض محققین کا خیال یہ ہے کہ سامری جس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بچڑا بنایا تھا وہ ہندوستان میں آ گیا تھا اور یہ شرک وہاں مصر سے یہاں پر ہندوستان میں منتقل ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں نے اس شرک کو اختیار کیا. لیکن یہ ماننا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ اب جو آثار قدیمہ برآمد ہو رہے ہیں وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بھی پہلے کے ہیں, تو اس لیے بھی تو مزید تحقیق اس پہ ہو رہی ہے کہ وہ اصل صورتحال کیا ہے. مگر بہرحال چاند کو خدا کا شریک ٹھہرایا گیا, ہر مہینے وہ آتے تھے اور خاص دن مقرر تھے اور ان دنوں میں کھانا پینا اور مختلف چیزیں لے کے آتے تھے، اس کے پجاری عید بھی مناتے تھے، اور جب وہ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جاتے تھے پھر وہ رقص کرتے تھے، موسیقی ہوتی تھی، آوازیں ہوتی تھیں، یہ سب کی سب چیزیں جو تھیں یہ سمجھتے تھے کہ اس سے چاند کو اندر جو اس کے روح ہے اور جو دیوی ہے اس کو بہت زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اور جب وہ خوش ہوتی ہے تو پھر وہ ہمارے ساتھ بات کرتی ہے، ہماری ہوائج کو دور کرتی ہے، مصیبتوں کو دور کرتی ہے، ہماری ہوائج اور ضروریات میں ہمارے کام آتی ہے۔ اسی لیے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئیں، السر المکتوم فی مخاطبۃ النجوم، چھپے ہوئے راز کہ ستاروں کی عبادت کیسے کی جائے، ابن خطیب نے لکھی ہے یہ کتاب، تدکر کی ہیں بہت سی چیزیں۔ اب بھی ہندو جوگی اس قسم کی چیزوں کو پڑھتے ہیں اور مختلف ستاروں کے وہ بت بناتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان تمام چیزوں پر ضرب لگائی اور اللہ نے کہا کہ یہ سب چیزیں ہمیں سجدہ کرتی ہیں، اور امام تھے جو یکسو تھے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسی لیے انہوں نے خاص طور پہ اللہ سے دعا مانگی اور ان کا وجنبنی و بنی ان نعبد الاسنام، اے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو محفوظ رکھ کس سے کہ اللہ وہ تیرے ساتھ شرک کریں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، وہ ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ نے بار بار قرآن میں یہ کہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہت دور تھے، مجتنب تھے، اور شرک اور شرک کی جتنی انواع و اقسام ہیں اس کے معاملے میں وہ بالکل یکسو تھے، اور انہوں نے کبھی بھی ان چیزوں کو خدا کا شریک نہیں ٹھہرایا، اور وہ کیسے ٹھہرا سکتے تھے، امام الحنفاء تھے اور امام الانبیاء تھے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سارے لوگ اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت پر مکمل یقین رکھنے والے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بات یہاں سے شروع کی کہ ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ، کیا لوگوں نے تم نے اس بات پر غور نہیں کیا، تم جھگڑ رہے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوئے ہوئے ہو، جو ایمان لائے ہیں ایک، جو یہودی ہوئے ہیں دو، صابی تین، نصرانی چار، مجوس پانچ، والذین اشرکو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یہ چھ، تم مذہب کے بارے میں جھگڑتے ہو، دلائل کے بارے میں جھگڑتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو نہیں کرتے، تم سب کے سب اللہ قیامت میں فیصلہ کر دے گا بلا شبہ، اور اللہ کا فیصلہ اس طرح بھی ہے کہ اللہ کو علم ہے، اس کے سامنے ہے ہر چیز۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک عام آدمی کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے الم تر ان اللہ، کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یسجد له من فی السماوات، سجدہ کرتے ہیں جو کوئی کے آسمان میں ہے۔ یہ اللہ کی توحید کی دلیل ہوئی، اللہ نے کہا کہ اس کائنات کی ہر ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ دیکھو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو سجدہ وہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یہ سجدہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد بہت آسان ہے، جس طرف اکثر مفسرین گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سجدہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں، وہ سجدہ اللہ کی عبادت کے طور پر کرتے ہیں۔ وہاں کیا ہے آسمانوں میں؟ اللہ کے فرشتے ہیں جو خدا کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرو، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے اللہ کے حکم کو سجدہ کیا، حق تعالیٰ شانہ کے حکم کو مانا اور اطاعت کی، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتایا کہ آسمان میں جب وہ تشریف لے گئے معراج میں تو آپ نے فرمایا میں نے صفوں کی صفیں دیکھی جو اللہ کے سامنے رکوع میں جھکے ہوئے تھے، اور صفوں کی صفیں دیکھی جو اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب سے زیادہ بندگی کی توفیق جس آدمی کو دیتا ہے اور سب سے زیادہ کرم اور مہربانی فرماتا ہے، اس انسان کو صحیح عقیدے کے بعد سب سے بڑی دولت اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ تھوڑے ہیں اس کو سجدہ کرنے والے آسمانوں میں، فرشتے جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے دیکھا فرشتوں کو اور آپ نے فرمایا وہاں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، بیت اللہ جو آسمانوں میں ہیں، بیت المعمور جس کا نام ہے، اور وہ سجدہ اللہ کے لیے طواف کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک بار وہاں طواف کر لیا اب اس کی باری کی آمد تک نہیں آئے گی. روزانہ یعنی مدت ایک خاص مقرر ہے، اس میں 70,000 فرشتے خدا کے لیے طواف آ کر کرتے ہیں اللہ کے گھر میں. آپ سوچئے کب سے یہ کائنات چل رہی ہے اور کب تک چلے گی. اور اللہ کا ایک نظام ہے، آسمانوں میں جو چیزیں ہیں خدا کو سجدہ کرتی ہیں آسمانوں میں، اور کیا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ارواح، اللہ کے اچھے بندوں کی روحیں، یہ سب چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اور یہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے انہیں ان کی قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، نماز میں سجدہ ہے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب ان کی روح مبارکہ آسمانوں میں، زمین میں، جہاں بھی اللہ آپ کے سامنے سجدہ کرتی ہے. اسی طرح دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حال ہے کہ آسمان میں ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے. اور دوسری بات اللہ تعالی نے فرمائی ومن فی الارض، اور جو کوئی بھی زمین میں ہے اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے یہاں پر کہ زمین میں کچھ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں. یہاں پر آگے آ گیا نا اسی آیت میں وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ ہمیں سجدہ کرتے ہیں. تو یہاں پر پھر من کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کو، ایک تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو کوئی زمین میں ہے وہ سجدہ کرتا ہے، اور آگے فرما دیا بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے لیے عذاب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین پہ ہر کوئی خدا کو سجدہ نہیں کرتا، اور یہ بات کھلی ہوئی بھی ہے. مشرکین اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، کافر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، تو پھر اللہ نے یہ کیسے کہہ دیا ومن فی الارض، اور جو کوئی زمین میں ہے خدا کو سجدہ کرتا ہے. یہاں پہنچ کر تفسیر کی ضرورت پیش آتی ہے. یہاں پہنچ کے پھر مفسرین تفسیر لکھتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ لکھنا اور کہنا ہے کہیں کتاب و سنت کی دیگر نصوص سے، کسی چیز سے ٹکراتا تو نہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں ومن فی الارض، اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سجدہ کرتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ نے ان چیزوں کو بنایا ایسے ہے کہ یہ چیزیں خدا کی اطاعت کرتی ہیں، خدا کی ہر بات کو مانتی ہیں. یہ بات تھوڑی سی تشریح کے ساتھ آگے چل کر آتی ہے. تو اس کائنات میں اسی لیے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اسی وجہ سے تین قسم کے سجدے مفسرین نے یہاں پر لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ کی ساری مخلوق مطیع اور فرما بردار ہو کر اللہ کے کام پر لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جو کام جس کو بتایا ہے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. سورج ہے، ذکر آ رہا ہے نا آگے، چاند ہے، پہاڑ ہیں، چوپائے ہیں، اللہ نے جو قوانین ان کے لیے بنا دیے یہ انہی قوانین پر چل رہے ہیں. اللہ نے سورج کے متعلق فرمایا کہ والشمس تجری، اور سورج چلتا ہے لمستقر اللہ، اس ٹھکانے کے لیے جو ہم نے مقرر کر دیا ہے. کیا مثال ہے کہ سورج جگہ کے اعتبار سے ایک انچ ادھر ادھر اس لائن اور اس راستے سے ہو جائے جو اللہ نے متعین کیا ہے اس کے لیے. اور کیا مثال ہے سورج کی کہ ایک سیکنڈ کا فرق آ جائے اور ایک منٹ کا فرق آ جائے، اللہ نے جو اس کا راستہ باندھا ہے. نہ زمانے کے اعتبار سے خدا کی گرفت سے باہر ہے سورج، اور نہ ہی مکان جگہ کے اعتبار سے سورج خدا کی گرفت سے باہر ہے. ایک سیکنڈ اور ایک انچ کا فرق نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو باندھ رکھا ہے اور سورج اپنے کام میں لگا ہوا ہے. والقمر، چاند کا بھی یہی حال ہے. تو یہ چیزیں سجدہ کرتی ہیں اللہ کو. سورج خود اپنے وجود سے گواہی دیتا ہے، چاند اپنے وجود سے گواہی دیتا ہے کہ اپنے پروردگار کے سامنے یہ سب سجدے میں ہے. یہ ایک تفسیر ہے جو کی جا رہی ہے. مفسرین کا بہت بڑا گروہ، بہت سے مفسرین اس طرف کے ہیں، وہ کہتے ہیں سورج کو دیکھو طلوع ہوتا ہے تو گویا وہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے، اس کی کرنیں زمین پر پھیلنی شروع ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد دوپہر تک وہ قیام میں اللہ کے حضور میں کھڑا رہتا ہے. یعنی چلتا رہتا ہے، لیکن یوں سمجھ لو کہ ہاتھ باندھے ہوئے چل رہا ہے اور مودا متی اور فرما بردار ہے. پھر سوال ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ رکوع میں چلا جاتا ہے، اور جب سجدے کا وقت اس کا آتا ہے تو سورج کے ڈوبتے سجدہ ہوتا ہے. زمین میں جہاں جہاں سورج چڑھتا ہے تو سجدے سے سر اٹھاتا ہے، اور جہاں سورج گرتا ہے ڈوبتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، یہ اس کا سجدہ ہے. اور پھر ہماری رات آ جاتی ہے، اس رات بھر ہمارے ہاں وہ سجدے میں گویا کے پڑا ہوا ہے، اور اس حقیقت کا مظاہرہ بہت جگہوں پر ہے. ستارے بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ستاروں کا طلوع ہوا رات کو تو انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا، اور رات جتنی گہری ہوتی چلی گئی اتنا ہی وہ اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار ہو گئے. اور صبح کے وقت جب ستاروں کی روشنی اور چاند کی روشنی نے دم توڑ دیا اور غروب ہوئے تو یہ وقت تھا جب انہوں نے اللہ کو سجدہ کر لیا، پہاڑ اور درخت، اور اللہ نے جو آگے فرمایا والدواب اور جانور، سب کا یہی حال ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اللہ نے سب سے پہلے یہاں پر ان بے جان چیزوں سے شمس کا ذکر کیا سورج کا، اس لیے کہ سورج کی پرستش سب سے زیادہ ہوتی تھی. اللہ تعالی نے اسی لیے دوسری جگہوں پر بھی اس بات کا ارشاد فرمایا اور لوگوں کو بتایا ہے کہ جن چیزوں کو تم بے جان سمجھتے ہو، ہم نے جس کام کے لیے انہیں مقرر کر دیا ہے، یہ چیزیں اپنے اپنے کام میں جاری و ساری ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. 14ویں پارے میں سورہ النحل میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں کوئی چیز بھی، کہ تفیہ ظلالہ، اس کی پرچھائیں، اس کے سائے، عن الیمین والشمائل، دائیں اور بائیں طرف کو ہوتے ہیں، سجدا للہ، وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہم داخرون، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں یہ اللہ کے سامنے بڑی عاجزی کا اظہار کرتی ہیں، دبی بھی ہیں خدا کے سامنے. اسی لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے حاشیے پر لکھا ہے سورہ النحل میں کہ ہر چیز ٹھیک دوپہر میں کھڑی ہے اور اس کا سایہ بھی کھڑا ہے، جب دن ڈھلا سایہ جھکا، پھر جھکتے جھکتے شام تک زمین پر پڑ گیا. جیسے نماز میں کھڑے سے رکوع، رکوع سے سجدہ، اسی طرح ہر چیز خود کھڑی ہے اپنے سائے سے، نماز کرتی ہے یعنی نماز پڑھتی ہے. پرانی اردو ہے نا، کسی ملک میں کسی موسم میں دائیں طرف جھکتا ہے، کہیں بائیں طرف جھکتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ نے کہا تم نے ان سایوں پر غور نہیں کیا، وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے ہر کوئی جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، من دابتن، جو جانور ہے کوئی تو وہ بھی خدا کو سجدہ کرتا ہے، والملائکہ، اللہ کے فرشتے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ غرور کبر بڑائی سے کام نہیں لیتے، وہ مغرور اور متکبر نہیں. شاہ صاحب لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ پہلے کھڑی چیزوں کا سجدہ بیان ہوا، یہ جانوروں کا اور فرشتوں کا. مغرور لوگوں کو سر رکھنا زمین پر مشکل پڑتا ہے، نہیں جانتے کہ بندے کی بڑائی اسی میں ہے. یہ آخری حصے کی حضرت نے تشریح فرما دی کہ آدمی کی بڑائی اور عزت اللہ کی بندگی میں ہے، اور اللہ کی بندگی کے منافی، اس کے اگینسٹ، اس کے برعکس کیا چیز ہے؟ وہ کبر ہے، غرور ہے. اللہ نے یہاں غرور کی نفی کی ہے. اللہ نے فرمایا جانور مجھے سجدہ کرتے ہیں، فرشتے مجھے سجدہ کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ مغرور نہیں ہیں. یخافون ربہم من فوقہم، ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے جو اوپر ہے. ویفعلون ما یؤمرون، اور جو اللہ کہتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا اچھی بات اس کی تشریح میں بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں ہر بندے کے دل میں ہے کہ میرے اوپر اللہ ہے، آپ کو نیچے سمجھتا ہے. یہ سجدہ فرشتوں کا بھی ہے اور سب کا. دیکھا آپ نے کہ آدمی کے ذہن میں یہ جو تصور ہے نا کہ میرے اوپر اللہ ہے اور میں اس سے دبا ہوا ہوں، یہ ہے سجدہ. شاہ صاحب رحمت اللہ نے قرار دیا. اب اس کو سورہ حج میں آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن فی الارض، جو کوئی زمین میں ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. کافر سے بھی پوچھئے کہ تمہارے اوپر کون ہے، وہ کہتا ہے خدا ہے. ہندو، مشرک، سکھ، عیسائی، کسی سے پوچھئے تو بھی وہ کیا کہتا ہے؟ اوپر اشارہ کرتا ہے کہ اوپر والے کی مہربانی ہے، اوپر والے کا کرم ہے، اس کی عطا ہے.
تو آدمی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرے اوپر کوئی ہے، تو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اوپر کوئی ہے تو اللہ کو سجدہ ہی کرتا ہے، اللہ کے لیے دبتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی چیزوں کے لیے سورج کی طرف، سایوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان کو دیکھو. دیگر مفسرین نے بھی یہی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا سایہ قیام، رکوع، سجدہ انہی حالتوں میں رہتا ہے. اور آپ اگر غور کریں تو اللہ نے ان سایوں میں یہ چیز رکھی ہے کہ ہمیشہ سورج کی مخالف سمت میں پڑتے ہیں. اب کبھی بھی غور کر لیجئے گا، یہ تو روز مرہ کی بات ہے، سورج اگر مغرب کو ہے سایہ مشرق کو پڑے گا، سورج مشرق کے سمت میں ہے تو سایہ مغرب کی جانب پھیلے گا، اور فرض کر لو جنوب میں ہے تو شمال، اور شمال میں ہے تو جنوب کی طرف چیزوں کے سائے پھیلیں گے، بڑھیں گے. ہر سایہ وہ جو پڑتا ہے ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ سجدہ دیکھ لو، میں سورج کو نہیں کر رہا، سورج کے پروردگار کو کر رہا ہوں، سورج کے بالکل برعکس میرا سجدہ ہے، یہ میرے اللہ ہی کو ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، لوگوں نے غور نہیں کیا جو چیز اللہ نے بنائی ہے. یتفیہ ظلالہ عن الیمین والشمائل، اس چیز کا سایہ جو پڑتا ہے زمین پہ دائیں اور بائیں، سجدا للہ، یہ سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وہم داخرون، جھکے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، دبے ہوئے. تیرہویں پارے میں سورہ رعد میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا ہے اسی کے متعلق کہ وللہ یسجد من فی السماوات والارض، اور لوگوں اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمان میں ہے، جو کوئی زمین میں ہے. طوعاً، خوشی سے کرے، وکرہاً، اور زور سے کرے، ہم اس پر جبر کریں ہمیں سجدہ کرے، ہر چیز ہمیں سجدہ کرتی ہے. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور لوگوں دیکھو چیزوں کے سائے صبح شام ہمیں ہی سجدہ کرتے ہیں، ہمارے ہی سامنے جھکتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے وہ اپنی خوشی سے اللہ کے سامنے سر رکھ دیتا ہے، عاجزی ہے، جھکتا ہے، اس میں کبر نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے. اور جس شخص میں کبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ متکبر آدمی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا. اس امت کا اس وقت یہی حال ہے، ان کا بچہ بچہ کبر میں لتھڑا ہوا ہے، نہیں نماز پڑھتے، 5% نماز نہیں پڑھتے. آپ کو یقین نہیں آئے اس بات پہ، آپ مردم شماری کر کے دیکھ لیجئے، گن کے دیکھ لیجئے محلے میں کتنے آدمی ہیں، محلے میں عاقل بالغ، اگر وہ کبھی مسجد میں آ جائیں تو مسجد تنگ پڑ جائے، نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے. اس لیے کہ اور وجوہ کے علاوہ کبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، کہیں جا کر سر کیوں جھکائیں. نفس سکھاتا ہے کہ تم بڑی ہستی ہو، اور کوئی شخص جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اللہ کی معرفت اس پہ حرام ہے. اللہ کی معرفت کبھی بھی ایسے شخص کو نصیب نہیں ہوتی جس کی تنہائیاں پاک نہ ہوں، اور اللہ کی معرفت کبھی ایسے شخص کو نصیب نہیں ہوتی جو انسان اپنی ذات اور اپنی ہستی کے گھمنڈ اور کبر میں مبتلا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ چیزیں مجھے سجدہ کرتی ہیں. یہاں پر ارشاد ہوا ہے کہ دیکھو سائے مجھے سجدہ کرتے ہیں، خوشی سے کریں، زور سے کریں، ہر حال میں ہمیں سجدہ کرتی ہیں. یہ اللہ کی توحید کا بیان ہو گیا نا، دو مرتبہ وہاں آ گیا، سورہ رعد میں، پھر سورہ نحل میں، اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ سورہ حج میں بیان کر دیا. وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا طوعاً اور کرہن کا لفظ لا کے کہ جو شخص اپنی رضا اور خوشی سے سجدہ نہیں کرتا اور اللہ سے بغاوت کرتا ہے تو وہ اپنے سائے پر ہی غور کر لے، جب روشنی اور دھوپ میں کھڑا ہوگا تو اس کا سایہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں مصروف ہے، زمین پہ سجدہ کر رہا ہے، زمین پہ پڑا ہوا ہے، اور اس شخص کا دل کبر کے مارے خدا کے سامنے نہیں جھکتا تو سایہ اس اصل آدمی سے بہتر ہے. سایہ بھی نفرت کرتا ہے، اور سایہ اپنی فطرت پر قائم ہے، اپنی اس چیز پر قائم ہے ایگزیکٹ جو اللہ نے اس کے لیے رکھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غور نہیں کیا تم نے اللہ کو، آسمانوں میں جو چیز ہے وہ سجدہ کرتی ہے اور زمین میں جو کوئی ہے وہ سجدہ کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ پہلی تفسیر تو اس آیت کی ہو گئی کہ ہر چیز کو اللہ نے جو بنا دیا ہے وہ سجدہ کرتی ہے. اس کی ذرا سی تشریح اور بھی کر دیتے ہیں. دیکھیے آگے چل کر یہ آ گیا نا کہ بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بہت سے لوگ نہیں کرتے. اب جو نہیں کرتے وہ کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ کیونکہ پہلے یہ آ گیا نا کہ من فی اللہ، زمین میں بھی جتنے ہیں یہ سب سجدہ کرتے ہیں، کافر بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، دہریہ بھی خدا کو سجدہ کرتا ہے، کمیونسٹ ہے، مشرک ہے، کافر ہے، مومن ہے، سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ اللہ نے ان کے دل کو، ان کے دماغ کو، ان کی روح کو، اس کے گردوں کو، ہر چیز کو جس کام کے لیے لگا دیا ہے وہ کام بالکل ٹھیک اسی طرح کر رہا ہے. اللہ جب چاہتا ہے تو ان کاموں میں وہ جسم کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور جب تک اللہ چاہتا ہے یہ دل اور دماغ اللہ ہی کے حکم پہ تابع رہ کے اس کی غذا کے لیے، اس آدمی کی غذا کے انہضام کے لیے، اس آدمی کی غذا کو خون بنانے کے لیے، خون کو شریانوں میں پھیلنے کے لیے، ان سب چیزوں میں وہ سب کے سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. اللہ تعالی نے دل کو حکم دے دیا ہے کہ دھڑکتا رہے. کافر ہے یا مومن؟ وہ کافر ہے اور اس کا دل اللہ کے حکم کے مطابق دھڑک رہا ہے. جس دن اللہ نے کہہ دیا بند ہو جائے، ختم ہو گئی زندگی. سانس لیتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے سانس لیتا رہے، اور ہوا کو اور سانس کو کہا ہے کہ تم آتے جاتے رہو. جس دن خدا نے سانس کو کہہ دیا کہ بس تم آخری ہو، ختم ہو گئے اور چھٹی ہو گئی، آج مرے کل دوسرا دن. اللہ تعالی نے جب تک حکم دے دیا انسان کے گردوں کو کہ کام کرتے رہے، جگر کو بتا دیا کہ تم اپنا کام کرنا ہے، معدے کو بتا دیا تم نے اپنا کام کرنا ہے، گویا آدمی ظاہر میں کافر اور اس کے سارے اعضاء جو جسم کے اندر ہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے مومن. کیسی عجیب بات، ہر ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے. تو یہ سجدے کی پہلی تشریح مفسرین نے یہ کی، اس کا مطلب ہے ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، سوائے انسان کے سرکشی کے کہ جب اسے اختیار ملتا ہے پھر سرکشی کرتا ہے. یہ اختیار ایسی بری چیز ہے کہ جب تک آدمی کی اصلاح نہ ہوئی بھی ہو اور جب تک اللہ کی خاص توفیق اس کے شامل حال نہ ہو جائے، جتنا اختیار بڑھتا ہے اتنا ظلم بڑھ جاتا ہے، اتنا کبر بڑھ جاتا ہے، اور جس کا کبر بڑھ جاتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس نے زمین پہ سر اٹھا لیا، خدایا تو اسے رسوا کرتے. اور اس رسوائی کا بیان اس آیت کے آخر پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورج سجدہ کرتا ہے. پہلی تفسیر کے مطابق سورج اللہ نے جس طرح لگا دیا، جیسے کہ ابھی عرض کیا، ایک منٹ اور ایک انچ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، اللہ نے سورج کو ایک کام میں لگا دیا، چاند کو کام میں لگا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بیان اس سے بھی واضح سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کا اور چاند کا وہاں پر ذکر کیا ہے، مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلہا، پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے بنائے ہر چیز کے، نر و مادہ پیدا کیے، مما تنبت الارض، وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں اس میں بھی خدا نے جوڑے بنائے، ومن انفسہم، اور لوگوں تمہارے لیے اپنی جانوں میں غور کرو مرد و عورت کو پیدا کیا، ومما لا یعلمون، اور وہ چیزیں جن کی ابھی تک تمہیں خبر ہی نہیں ہے ہم نے ان میں بھی نر و مادہ پیدا کیے. ذرا آپ ایک لمحے کو رک کے سوچئے، یہ کلام جب نازل ہوا تھا، جس ہستی پر نازل ہوا تھا، وہ تو اللہ کا بندہ کبھی عربوں سے باہر نہیں گیا تھا. اس نے بچپن میں ایک شام کا اور ایک بحرین کا سفر کیا تھا، کوئی تحقیق اس زمانے میں اتنی نہیں تھی. اگر یہ اس کی اپنی کتاب ہوتی، اپنی تصنیف ہوتی، جیسے کہ بہت سے عیسائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود لکھ لیا تھا معاذ اللہ، اگر یہ ہوتی تو یہ آیت لکھ سکتے تھے. اللہ نے چیلنج کیا ہے، اللہ نے فرمایا من انفسہم، لوگوں کی اپنی جان مرو مادہ، مما لا یعلمون، ایسی چیزوں میں اللہ نے جوڑے پیدا کیے جن کی اب تک تم کو خبر نہیں. آج جب سائنس بڑھتی چلی جا رہی ہے تو وہ تشریح کرتی ہے گویا اس آیت کی کہ دیکھو اس میں بھی جوڑا ہے، اس میں بھی نرو مادہ ہے، اس میں بھی، اس میں بھی، یہ سب ترقیات ہو رہی ہیں. تو یہ تصدیق ہوتی چلی جاتی ہے کہ واقعی یہ کتاب اللہ نے اتاری اور نازل کی تھی. اللہ تعالی نے فرمایا وآیت لہم اللیل، تو لوگوں ہماری نشانیوں میں سے رات ہے، نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں. زبردست ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ادھیڑ لیتے ہیں. ادھیڑنا سمجھتے ہیں آپ؟ کبھی زبان پہ دیکھیے گا کہ کھال کو کس طرح کھینچ دیتا ہے جانور سے کوئی آدمی. یہ کھال کھینچ لینا جو ہے نا، عرب اسے کہتے تھے، ترجمہ اس کو اردو میں کیا، رسخ منہ النہار، ادھیڑ لیتے ہیں ہم اس سے دن، یعنی رات کے پردے کو اور رات کی تاریکی کو کھینچ دیتے ہیں، اکھیڑ دیتے ہیں، کھینچ کے ایک طرف کر دیتے ہیں اور دن طلوع ہو جاتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، دن کو الگ کر لیتے ہیں، رات کو الگ کر لیتے ہیں، دن کو کھینچ لیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. جب رات آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ لوگ اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر اللہ، اور سورج چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے اس راہ پر جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے. یہ بات ہے جو عرض کی جا چکی کہ ایک انچ اپنی راہ سے نہیں ہٹا، کروڑوں سال سے طلوع و غروب جاری ہے، لیکن اللہ نے جس کو باندھ رکھا ہے وہ چلتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، لوگوں یہ سادھا ہوا ہے، یہ سدھایا ہوا ہے سورج، یہ باندھا ہوا ہے اس ذات کا جو بڑی زبردست ہے. کیا مثال ہے سورج کی، اپنے مدار سے ہٹ کے تو دیکھے. العلیم، بڑا باخبر ہے پروردگار، بڑے علم والا ہے. والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کو ہم نے منزلیں اس کی مقرر کر دی ہیں، وہ بڑھتا ہے بڑھتا ہے، پورا ہوتا ہے. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ آخری دنوں میں آ جاتا ہے، جس طرح پرانی ٹہنی ہوتی ہے اس طرح آخر پہ چاند جا کر کمزور پڑ جاتا ہے، مہینے کے آخر پہ چھپ جاتا ہے، آگے بڑھا پھر نظر آتا ہے، پھر منزل بہ منزل چلتا ہے اور پھر ٹہنی بن جاتا ہے. اللہ نے کہا یہ گھٹنا اس کا اور بڑھنا، یہ منزلیں ہم نے مقرر کر دی ہیں، اور پھر سورج اور چاند دونوں اوپر تو ہیں ہی. لشمس یمبغی لہا ان تدرک القمر، ممکن ہی نہیں ہے، سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ جا کر چاند کو پکڑ لے. اور واللیل سابق النہار، اور رات کی مجال نہیں ہے کہ دن کے سامنے آ جائے، یعنی اللہ یہ چاہے کہ دن ہو جائے اور رات خدا سے جھگڑ کر دن کو اپنے وقت سے مؤخر کر دے. اللہ نے فرمایا وکل فی فلک یسبحون، اور لوگوں کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں. یہ ہیں ان کے سجدے اللہ کے لیے. والنجوم، اگلا لفظ ارشاد فرمایا سورہ حج میں، اور تارے ہیں، ان ستاروں کو اللہ نے اس زمین کے ساتھ باندھ رکھا ہے. ایک خاص موسم ہوتا ہے، اس موسم میں ان ستاروں کا طلوع ہوتا ہے، اس طلوع کے اثرات دنیا میں مختلف جنسوں پر پڑتے ہیں. سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے حرارت جب شدید ہوتی ہے زمین میں چیزیں پکتی ہیں. چاند جب طلوع ہوتا ہے اور پورا چاند ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے سمندر کے پانی پر فرق پڑنے لگتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں جو اللہ نے باندھ رکھی ہیں. اللہ نے فرمایا والجبال، اور پہاڑ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. پہاڑوں کا سجدہ، پہاڑوں کو اللہ نے جس کام پر لگا رکھا ہے تو سجدہ ہی ہے. انہیں آپ دیکھیے، ان کی عظمت اور ان کا بڑا ہونا، اس کے باوجود اللہ نے اس کیل کو گاڑ دیا ہے. کیا مجال ہے جو اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اور جب خدا ہٹاتا ہے اور جب خدا ان پہاڑوں کو پھاڑ دیتا ہے، پھر زلزلے اس سے پیدا ہوتے ہیں. کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس وقت اس زمین کو تھام لے اور ان پہاڑوں کو پھٹنے سے روک دے. اللہ نے بتایا کہ یہ سب کی سب چیزیں اس کی وحدانیت کی دلیل ہیں، اور یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں اس کی توحید کی شہادت دیتی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ والشجر، اور درخت کو دیکھو، یہ درخت اللہ کے حضور میں سجدہ کرتا ہے. ان درختوں کے سائے، ان درختوں کا تناؤ، ان کا کھڑا ہونا، پھر اللہ نے انہیں باندھ دیا ہے کہ کب تمہاری مٹی اور تمہارا وجود اور سورج کی روشنی اور پانی، یہ سب چیزیں مل کر ایک پھل کو پیدا کر دیں گی. اللہ نے جس درخت کو جس چیز کے لیے متعین کر دیا ہے، بس وہ خدا کے حکم سے چل رہا ہے. کبھی نہیں ہوا آج تک کہ بندے نے آم کا درخت لگایا اور اس پہ انگور پڑ گئے ہوں، اور انگور کی بیل لگائی ہو اور کبھی اس پہ ناشپاتیاں پڑ گئی ہوں. اللہ نے فرمایا والشجر، اور درختوں کو ہم نے باندھ دیا، یہ سجدہ کرتے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ نے جس کام پہ انہیں لگا دیا ہے، یہ اللہ کے اس کام کے مطابق اپنے اپنے ثمرات، اپنے اپنے اثرات ظاہر کر رہے ہیں. والدواب، اور جانور، ان کو دیکھو، یہ جانور بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ان جانوروں کا حال یہ ہے کہ خدا نے جس جانور کو جس کام پر لگایا وہ سجدہ کر رہا ہے. اللہ نے جانور کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ چیرے پھاڑے، خدا کی اس کائنات میں مصلحتیں ہیں. وہ جانور چیرنے پھاڑنے پر لگے ہوئے ہیں، چیتا ہے، شیر ہے، درندے ہیں، کیسی کیسی چیزیں ہیں، سانپ اور بچھو کو. یہ ان کی فطرت میں ڈال دی گئی یہ چیز کہ تم نے اس طرح کاٹنا ہے، وہ کاٹنے ہیں. اس میں بھی بڑی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں. اور دواب جانور، جانوروں کو اللہ نے اس کام پہ لگا دیا کہ تم نے انسانوں کے لیے خدمت کا کام انجام دینا ہے. جانور گائے دودھ دے رہی ہے، کیا کیا چیزیں وہ کھاتی ہیں، کیا کیا پانی وہ پیتی ہیں، اور اللہ نے ان کے اندر ایک ایسی مشینری لگا دی ہے جو ان سب چیزوں کو بھلا ملا کر اس میں سے جو فضول چیزیں ہیں انہیں الگ کر دیتا ہے. اللہ کی ذات پاک اپنے امر اور قدرت اور ارادے سے، اور پھر وہ اللہ دودھ انسانوں کے لیے دے دیتا ہے. اس طرح یہ جانور کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی اس مقرر کردہ روش سے ہٹ جائیں. یہ ہیں جانور جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، گویا ان کا کام کرنا ہی اللہ کو سجدہ کرنا ہے. ایک تفسیر تو یہ ہو رہی. وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بہت سے ہیں جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. نماز پڑھنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا اللہ کے سامنے اپنا سر رکھ دیتا ہے اور خدا کی شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اسے سجدے کی توفیق دے دی. یہ اللہ کی توحید کی دلیل ہو گئی. اللہ تعالی نے بتایا کہ لوگوں میں سے بہت سے ہمیں سجدہ کرتے ہیں، اور آگے فرما دیا وکثیر الحق علیہ العذاب، اور بہت سے ہیں جن کے متعلق اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے. انسان سجدہ کرتا ہے وہ کسی کے لیے، اللہ کو انسان کے سجدے کوئی خدا کی عزت میں اضافہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو کوئی سجدہ کرتا ہے تو خدا کی خدائی میں ذرہ برابر وہ کوئی اضافہ نہیں کرتا. وہ سجدہ کرتا ہے تو اس بات کے اظہار کے لیے کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، اور وہ سجدہ کرتا ہے تو کچھ اپنی بندگی کا ثبوت دیتا ہے. اللہ کو اس سے کیا بحث ہے اور کیا پڑی ہے. اور جو نافرمان اور متکبر آدمی نماز نہیں پڑھتا، خدا کا سجدہ نہیں کرتا، تو وہ کچھ اپنی ہی بغاوت کا ثبوت دیتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کیا کر رہا ہے. آپ سوچیں کہ ایک دن اس کائنات پہ ایسا آئے کہ بچے سے بڑے تک اس کائنات میں اگر ایک ارب کی آبادی ہے، دو ارب کی، چار ارب خرب کی، تو یہ سارے اربوں اور خربوں انسان سجدے میں گر پڑے. انہوں نے اللہ کے لیے کیا کر لیا؟ خدا کی خدائی میں کیا اضافہ ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، اس کی ذات پاک میں، اس کی صفات میں انہوں نے کیا، کون سا تمغہ لگا لیا؟ اور یہ سب کے سب خدا کے نافرمان ہو جائیں اور کوئی ایک آدمی بھی سجدہ کرنے والا نہ رہے اس کائنات میں، اللہ کو کیا ہے؟ اس کی شان پاک میں کیا کمی آ گئی؟ اس لیے جو آدمی سجدہ کرتا ہے وہ اپنی بندگی کا ثبوت دیتا ہے، اور جو سجدہ نہیں کرتا وہ اپنے باغی ہونے کا ثبوت دیتا ہے. وہ اپنے ہی متعلق ہے جو کچھ کے کر رہا ہے. اب یہ آپ کا اور ہمارا اپنا اختیار ہے کہ ہم اللہ کے سامنے بندے بن کر رہے ہیں یا اس کے باغی بن کر رہے ہیں. ہر محکمے کے لیے ایک وردی متعین ہوتی ہے. پولیس کی اپنی وردی ہے، فوج کی اپنی وردی ہے، ڈاک والوں کی اپنی وردی ہے. اسی طرح اللہ کا جو بندہ ہے وہ بندگی کی وردی اور بندگی کی علامت یہ نماز ہے. اور جو اپنی وردی اتار دے اور جو بندگی کا ثبوت نہ دے، پھر وہ متکبر اور مغرور ہو جاتا ہے، اور اس کا انجام کوئی اچھی چیز نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے صحیح مسلم میں، اور اسود رحمت اللہ علیہ نافل ہیں، تابعین میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النجم پڑھی، اور سورہ النجم میں ایک سجدہ آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ساتھ تھے سب نے سجدہ کیا. بس سجدہ من کان معہ، جو بھی اس وقت حاضر تھے سب نے سجدہ کیا. ایک کافر یہ چیز سن رہا تھا، مشرک متکبر تھا نا، اس مغرور نے کیا کیا؟ یہ ہے سجدہ نہ کرنے والوں کے انجام. اس نے جھکا زمین پہ، بجائے سجدہ کرنے کے وہاں سے ایک مٹھی بھری کنکروں کی اور کنکریاں لی، کیا پھر مٹی لے لی، اور اس کو اٹھا کر اپنی پیشانی پہ لگایا، اور پھر وہ مٹی اور کنکریاں پھینک دی، اور کہنے لگا یکفینی ھذا، بس میرا سجدہ یہ ہے. یعنی بجائے اس کے کہ میں زمین کی طرف جھکوں زمین کی چیزیں میری طرف اوپر اٹھ کے آئیں اور میرے ماتھے کو لگیں بس میرا سجدہ یہ کافی ہے. قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لقد رأیتہ بعد قتل کافرا, میں نے بعد میں اسے دیکھا یعنی بدر میں یہ اسی کفر کی حالت میں مرا پڑا تھا. یہ ہے وہ چیز, یہ کبر اور متکبر ہونا اور اپنے آپ کو سمجھنا, اور متکبر بھی اپنے بھائیوں اپنے جیسے بندوں کے سامنے نہیں اللہ کے سامنے متکبر ہونا کہاں لے کر جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو صحیح مسلم کی روایت میں آئی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیتہ بعد قتل کافرا, میں نے دیکھا یہ کفر کی حالت میں بعد میں مارا گیا یعنی بدر میں. تو اللہ نے بندگی رکھی ہے, اللہ نے فرمایا وکثیر من الناس, بہت سے لوگ ہمیں سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ہیں جن کے ذمے عذاب ہے, یعنی وہ سجدہ نہیں کرتے, قیامت میں اللہ کے عذاب کے وہ مستحق ہوں گے. یہ ایک تفسیر ہے جو مفسرین نے کی ہے, ایک قول